محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. زین محترم، ماہ شعبان معظم ہے اور یہ مہینہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے. اس مہینے کی برکتوں کے حصول کے لیے، جس میں دو انتہائی اہم تاریخیں، 3 شعبان اور 15 شعبان کی تاریخیں، اور خدا کے اندر متعلق لطف و کرم سے میں اور آپ ان دو عیدوں کے درمیان واقع ہو رہے ہیں، اس موقع پر خدا نے متعلق سے عیدی کا مطالبہ کرتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر لطف کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. علماء دین ماہ شعبان کو دین کی تیاری کا مہینہ قرار دیتے ہیں کہ جب ماہ رمضان داخل ہو تو میں اور آپ مانوی اعتبار سے تیار ہو چکے ہوں، ہم ماہ رمضان کے اندر مکمل تیاری کے ساتھ داخل ہوں اور پھر ماہ رمضان کی برکات سے، فیوز سے استفادہ کر سکیں. اس اعتبار سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم دین فہمی کے اوپر جو محنت کر رہے ہیں، یہ بہت بجا بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. دین ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، ہم دین کے لیے کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں. اس مسئلے کو نظریاتی طور پر حل کرنا انشاءاللہ ایک راستہ بناتا ہے کہ انسان پھر دین سے اس طرح سے استفادہ کرے جس طرح سے استفادہ ہونا چاہیے. جیسے کہ معمولاً ہمارا دستور رہتا ہے، جب بھی کوئی ہمیں موضوع دیا جاتا ہے تو ہم پہلے اس کا ایک پس منظر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کل بھی ہم نے یہی کام کرنے کی کوشش کی. اس موضوع کا بھی ایک پس منظر ہے. نہایت ایک کوشش یہ کریں گے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنی اسپیچ کو اختتام پذیر کریں، اور اس کے بعد جو آپ کو پیپرز دیے جا رہے ہیں آپ اس کے اوپر سوالات درج کر دیجئے گا، اور وہ سوالات آپ کے ہم تک پہنچا دیے جائیں گے، جس کو ہم بعد میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. دو باتیں پس منظر کے طور پہ کہہ سکتے ہیں. ہم لوگ جس خطے کے اندر بیٹھے ہیں، یعنی برصغیر میں، یوں احساس ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں دین کی جتنی مضبوط جڑیں برصغیر کے اندر موجود ہیں، دنیا کے شاید کسی علاقے کے اندر اتنی مضبوطی سے موجود نہیں ہیں. کم از کم دین اسلام، دین مبین کے ماننے والوں کے اندر یہ بات ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں. برصغیر اس معاملے میں ایک عجیب علاقہ ہے. دین یہاں پہ جڑوں کے اندر داخل ہے. گرچہ ذاتی طور پر ایران بہت مشہور ہے، دہر وہاں پہ انقلاب اسلامی رونما ہوا ہے اور وہاں پر مختلف تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں سکون سے کہہ سکتا ہوں کہ جو تعلق برصغیر کے مسلمانوں کا دین اسلام سے ہے، وہ تعلق آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا. اور اس کی بے انتہا نشانیاں ہیں. مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو فرقہ واریت پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں کے لوگوں کی جڑوں کے اندر دین داخل ہوا ہوا ہے. فرقہ واریت ایک زمینے کے اندر ہوتی ہے. اگر لوگوں کا دین سے تعلق اتنا شدید نہ ہو تو وہ اتنے حساس بھی نہیں ہوں گے. اگر حساس نہیں ہوں گے تو فرقہ واریت بھی نہیں کریں گے. کیوں فرقہ واریت کریں گے؟ مثال کے طور پر کیا آپ اس بات کے اوپر کسی سے جا کر لڑیں گے کہ روڈ 10 فٹ کی ہے یا 15 فٹ کی ہے؟ اگر روڈ 10 فٹ کی ہے اور آپ کو 15 فٹ کی لگ بھی رہی ہے کہ 15 فٹ کی ہونی چاہیے، تو آپ کہیں گے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی خاطر میں جا کر کسی کے گھر کے اوپر پہنچ جاؤں. لیکن لوگوں کے لیے یہاں دین بہت حساس ہے، اور دین کیونکہ انتہائی حساس واقع ہو رہا ہے، اس خاطر غلط فہمی کے نتیجے میں وہ فرقہ واریت کی نظر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کم از کم ایک پوزیٹیو سائڈ یہ ہے پھر روایت کی کہ یہاں پر دین کے معاملے میں لوگ حساس ہیں, دین ان کی زندگی کے متن کے اندر ہے, دین ان کی جڑوں کے اندر ہے, اور اس تعلق کی وجہ سے وہ ایک مشکل یا کہیں کہ ایک گمراہی سے دو چار ہے کہ وہ ایک جھگڑے کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کیے دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک فینومینا ہے ہمارے سامنے, پوری دنیا کے اندر دین کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, اور وہ دین کوئی بھی دین ہو, چاہے وہ دین عیسائیت ہو, چاہے وہ دین اسلام ہو, لیکن پوری دنیا کے اندر ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو بڑھتی چلی جا رہی ہے. کچھ ادیان اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پا رہے اور کچھ ادیان اس ڈیمانڈ کو پورا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم پوری دنیا کے اندر جب اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو سب کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے واضح ہے کہ سب سے زیادہ تیزی سے دین اسلام بڑھ رہا ہے, سب سے زیادہ تیزی, چاہے وہ یورپ کے اندر ہو, چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو, چاہے وہ دنیا کے دوسرے خطوں کے اندر ہو. اور یہ جو میں اور آپ بین الاقوامی سطح کے اوپر دین اسلام کی کچھ ایسی تصاویر دیکھ رہے ہیں جس کو دیکھ کر میں اور آپ بھی ڈر رہے ہیں, جس کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو بھی ہضم نہیں ہو پا رہی ہے وہ تصویر, یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ دنیا کے جو پلانرز ہیں, دنیا کے جو منصوبہ ساز ادارے ہیں, انہوں نے اسلام کو ایک بڑھتے ہوئے دین کے طور پر دیکھا ہوا ہے, اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے راستہ یہ نکالا کہ انہوں نے کچھ ایسی تصاویر بنانی شروع کر دی ہیں دین اسلام سے کہ جس کے اندر لوگوں کی ڈیمانڈ وہ کم ہو جائے, اور اس کے لیے مختلف حربے بھی استعمال کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر عرض ہوا تھا شاید پہلے بھی کہ فلم کا حربہ استعمال کیا, تصاویر کا حربہ استعمال کیا, تاکہ دین اسلام کی تصویر غلط تصویر بن جائے اور اس کی وجہ سے دین اسلام کی ڈیمانڈ کم ہو جائے. تو دو باتیں ہیں ہمارے پاس اس وقت, ایک تو یہ کہ ہم برصغیر کے اندر ہیں جہاں پر دین بہت زیادہ جڑوں کے اندر ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے دین کی ایک ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے میں حساس ہیں اور اس مسئلے کی ڈیمانڈ بھی ہے, تو اب نقلی اور جعلی کام کا امکان بہت زیادہ ہے. آپ خود جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر کیا ہوتا ہے, اگر کوئی پروڈکٹ ایسی ہو جس کی کوئی ڈیمانڈ نہ ہو تو اس کی کوئی کاپی کیوں بنائے گا, کیا فائدہ اس کی کاپی بنانے کا. لیکن اگر کوئی پروڈکٹ ایسی ہو جس کی ڈیمانڈ ہو معاشرے کے اندر, آج جیسے مثال کے طور پر موبائل فونز کے اندر اگر بات کریں تو ایپل کی موبائل فونز کی ڈیمانڈ ہے, تو نہیں معلوم چائنا نے کتنے ورژن بنائے ہوئے ہوں گے ایپل کے مصنوعی فون کے. ڈیمانڈ ہوگی تو جعلی بھی بنے گا. اب دین کی ڈیمانڈ ہے اور دین گروئنگ دین ہے, اس کا مطلب ہے اس کی جعلی تصویریں بنی ہیں, اور یہ دین کے سامنے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ جب آپ دین کی ڈیمانڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں, دین کے لیے حساسیت دیکھ رہے ہوتے ہیں, دین کے نتائج دیکھ رہے ہوتے ہیں, اثرات دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس کی مصنوعی تصویر بننی ہوتی ہے. اچھا, جیسی دنیا میں کیا ہوتا ہے, جیسی وہ پروڈکٹ ہوتی ہے جس کی ڈیمانڈ بنتی ہے تو اس کی کاپیز آنا شروع ہو جاتی ہیں, جیسی کاپیز آتی ہیں تو وہ جو اصلی والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ فوراً یہ کام کرتا ہے لوگوں کے سامنے اصلی اور نقلی کا فرق بیان کرتا ہے, کہتا ہے دیکھو بھائی ہوشیار رہنا. جیسے ہمارے پاکستان میں معمولاً لکھتے ہیں کہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ نقالوں سے ہوشیار رہیں, وہ جو اصلی ہوگا اس کی نشانیاں یہی ہوں گی, اس قسم کی بوتل ہوگی, اس قسم کی سیل ہوگی, یہاں پہ یہ پرنٹ ہوگا, وہاں پہ وہ پرنٹ ہوگا, اس سے آپ سمجھ جائیں کہ اصلی کون سا ہے جعلی کون سا ہے. یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے دین کی صحیح تشریح کر سکیں, اور جب دین کی صحیح تشریح کر سکیں تو بتا سکیں گے دیکھو بھائی یہ جو اصلی دین ہے اس کے پیرامیٹرز یہی ہیں, اور وہ جو جعلی دین ہوگا اس کے پیرامیٹرز یہی ہوں گے. اگر اصلی اور جعلی کا آپ نے فرق بیان نہیں کیا تو پھر یہ ہوگا کہ دین کے نام پہ ایک مصنوعی تصویر بنے گی, اور وہ مصنوعی تصویر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی, صرف اصلی کو نقصان پہنچاتی ہے. دو نمبر کی کاپی دوسرے دو نمبر کو نقصان نہیں پہنچاتی, دو نمبر کی کاپی اصلی دین کو نقصان پہنچاتی ہے. اور اگر میں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کے اندر اصالت مذہب اہل بیت کی ہے, تو نقلی تصویر کسی اور کو نقصان نہیں پہنچائے گی, فکر اہل بیت کو نقصان پہنچائے گی. اس کا مطلب ہے چیلنج ہم سے ہوگا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں دو کاپیز جعلی ہیں, وہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتی ہیں, جو جعلی کاپیز ہوتی ہیں وہ اصلی کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو جس کے پاس اصلی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میدان کے اندر کودے اور اصلی جعلی کا فرق بیان کرے. یہ وہ چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں اس وقت, دین کے نام پہ مصنوعی تصاویر بن رہی ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں بیچ میں آنا پڑے گا اور یہ بیان کرنا پڑے گا کہ بھائی اصلی والا جو ہے وہ یہ ہے اور وہ جو نقلی ہے وہ یہ ہے. اچھا, اب دین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مصنوعی کے آنے کا خطرہ اور بڑھا رہی ہیں, اور زیادہ بڑھا رہی ہیں. یعنی اگر دوسری پروڈکٹس کے اندر یہ امکان کم ہو تو دین کے اندر کچھ وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے امکان بہت بڑھ جاتا ہے. میں پھر دنیا کی ایک مثال دے کر اس کو عرض کروں گا. درود بھیجے محمد والے محمد. میں ماننا چاہتا ہوں میں بعض اوقات اپنی بات کو آسان کرنے کی خاطر دنیا کی مثالیں دے دیا کرتا ہوں, اور دنیا کی مثالیں دینے سے میرے دو ہدف ہوتے ہیں. ایک تو ہدف یہ ہوتا ہے کہ میری بات آسان ہو جائے, دوسرا ہدف یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو سننے والے ہوتے ہیں وہ گویا ایک ٹینشن میں بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں. اچھا, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ ٹینشن میں نظر نہ آئیں, آپ اسموتھ نظر آئیں. آپ ماشاء اللہ یہاں پہ گرمی نہیں ہے, کراچی میں جب ہم بول رہے ہوتے ہیں آج کل تو وہاں 38 degrees گرمی پڑ رہی ہوتی ہے, تو پبلک بیچاری ویسے ہی گرمی کے ٹینشن میں بیٹھی ہوتی ہے, تو اس کی ٹینشن کو تو ہم اے سی تو چلا نہیں سکتے کہ اس کو ریلیز کریں, تو ہم لوگ دو چار مذاق کرتے ہیں تاکہ اس کا ٹینشن ریلیز ہو جائے. یہاں پہ نہ گرمی ہے نہ سردی ہے, یہاں پہ اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ بالکل ٹینشن مت لیں. ہم نے ان شاء اللہ جو کام کرنا ہے وہ آپ کی خدمت میں انتہائی سادہ طریقے سے کریں گے, اور آپ ان شاء اللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد. صلی علی محمد والے محمد. عجل فرق. بس پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہی آپ ہاتھ میں لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جعلی ہے, جو اس پروڈکٹ کی یوٹیلائزیشن فوری ہوتی ہے, آپ فوراً سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اصلی نہیں ہے جعلی ہے. اچھا, بعض پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جن کا اصلی اور جعلی ہونا پہلے مرحلے میں سمجھ میں نہیں آتا, کافی ٹائم لگے گا تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا یہ جعلی ہے. اب میں کس چیز سے مثال دوں؟ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کسی نے کوئی بائک آپ کو دے دی ہے جو جعلی بائک ہے, اصلی نہیں ہے. آپ چلائیں گے, جیسے ہی آپ چلائیں گے تھوڑی سی دیر چلانے میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں وہ طاقت نہیں ہے, اس کے اندر وہ بات نہیں ہے جو اصلی کے اندر ہونی چاہیے. آپ سمجھ سکتے ہیں, زیادہ دیر نہیں لگے گی آپ کو. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا اصل اور کھوٹا پتہ چلنے میں بہت دیر لگتی ہے. اگر مزہ پہ ہی چلنا ہے تو انسان اس قسم کی ایک چیز ہے. آپ انسان کے اندر اصلی انسان نکالیں اور کھوٹا انسان نکالیں, اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو, آپ فوراً نہیں سمجھ پائیں گے, آپ کو کافی وقت لگ جائے گا اس کام کے اندر. اچھا, دین کے اندر مشکل یہ ہے, اور یہ مشکل صرف دین کی نہیں ہے, سوشل سائنسز کی عمومی مشکل ہے, معاشرے سے جو علوم تعلق رکھتے ہیں ان کی ایک عمومی مشکل ہے. وہ یہاں پہ رد عمل جلدی نہیں ہوتا, رد عمل بہت دیر سے ہوتا ہے. بھائی آپ یہاں تیزاب ڈالیں, تیزاب فوراً جلانا شروع کر دے گا. اگر جلاتا ہے تو تیزاب ہے, اور اگر نہیں جلائے تو اس کا مطلب ہے یہ تیزاب نہیں ہے. سوشل سائنسز میں ایسا نہیں ہوتا. معاشرے کے اندر جب آپ کوئی چیز لے کے چلتے ہیں, بعض اوقات 20-20 years کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو آپ نے کام کیا تھا وہ صحیح کام تھا یا غلط کام تھا. اسی طریقے سے ایگریکلچر کے اندر بھی ایسی ہوتا ہے, زمین کے معاملے میں بھی ایسی ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر کراچی میں کسی زمانے میں کوئی درخت لگائے گئے, جو ہمارے یہاں سفیدے کے درخت مشہور, وہ سفیدے کے درخت لگائے گئے اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ کراچی میں گرینری کو پروموٹ کریں گے, اس میں گرینری بڑھ جائے گی. اچھا, وہ لگا دیے گئے, کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ بھائی یہ جو سفیدے کے درخت لگائے ہیں یہ بہت ہی غلط کام ہو گیا ہے. کیوں غلط کام ہو گیا؟ اس نے انڈر گراؤنڈ جو واٹر لیول تھا اس کو بہت ہی زیادہ کم کر دیا. اس کی وجہ یہ کہ سفیدے کا درخت پانی بہت چوستا ہے, تو اس نے پانی چوس کر شہر کراچی کے انڈر گراؤنڈ واٹر لیول کو بہت نیچے کر دیا. اب لوگ پریشان ہو گئے اس سے. اچھا, دوسری مشکل اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ اس کی جڑ اگر کسی ٹیڑھی سم چل نکلے تو بس وہیں بھی چلے گی. اب بیچ میں اگر پائپ لائن آ گئی تو پائپ لائن توڑتی بھی چلی جائے گی, تو وہ شہر کے لیے بالکل نامناسب تھا. لیکن وہ لگ گیا اور 10-15 years کے بعد 20 years کے بعد پتہ چلا کہ جو کچھ لگایا ہم نے سب غلط لگایا. ٹھیک ہے, دین کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اگر دین میں کوئی چھوٹا سا انحراف آئے, یہ شروع میں پتہ نہیں چلتا, پتہ چلتے چلتے بے انتہا وقت گزر چکا ہوتا ہے, 20-25 years کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ انحراف جو آیا تھا اس نے ہمیں نقصان پہنچایا. اور پھر اس میں ایک اور مشکل بھی ہوتی ہے جو میں نے عرض کیا کہ سوشل سائنسز کی مشکل ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی یو ٹرن نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا, دیکھوں گا, اگر راستہ خراب ہوا تو پیچھے واپس آ جاؤں گا. نہیں, پیچھے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد ہم معجل اور تو اس ایکو کم کر دیں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وال محمد صلی علی محمد وال محمد معجل. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ ایک دفعہ کریں, آپ کو پسند نہیں آیا اس کو واپس لے آئیے, آپ واپس لا سکتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوتا. ایک دفعہ آپ نے کر دیا, اب جو کچھ ہوا ہے اب اس کو سہنا پڑے گا, اس میں واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. جو بچے ہمارے یہاں کمپیوٹرز پہ بہت زیادہ ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی کام کرتے ہیں اگر غلط ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اس میں ایک بٹن لگا ہے وہ انڈو کر دیں گے اور سمجھیں گے معاملہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے واپس آ گیا. اب میں آپ سے پوچھوں گا سوسائٹی میں کوئی انڈو کا بٹن ہوتا ہے کیا؟ یہاں کچھ نہیں ہے. اس کو میں مذاق میں کہتا ہوں اس میں کوئی ریورس گیئر نہیں ہے, یوں مانو ریورس گیئر واپس آ جاؤ, نہیں. یہاں جو کچھ ہے آگے جانا پڑے گا. اگر آپ نے کوئی انحراف ڈال دیا ہے اب یہ انحراف ختم نہیں ہوگا, آپ کو اس کو حل کرنا پڑے گا. اور دین میں یہی مصیبت ہے, دین میں یہی مشکل ہے کہ اگر کوئی انحراف آ گیا اس کے اندر تو پھر آپ اس کو نپٹا نہیں پائیں گے. اب آپ کو اس پورے انحراف سے لڑنا پڑے گا اور اس کے بعد اس کو صحیح کرتے کرتے بھی ٹائم لگتا ہے پھر آپ کو. اور معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوتا, معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر رہ جاتا ہے. میں پھر ایک لطیفہ مانن سناتا ہوں لیکن کافی بصیرت والا لطیفہ. ایک دفعہ میری گاڑی کو کچھ پرابلم ہوئی, میں اپنے مکینک کے پاس گیا. میرے مکینک نے گاڑی دیکھی اور اس نے کہا کہ دیکھیں آپ اپنی گاڑی کے اوپر ظلم مت کریں, اس کا تھوڑا خیال کیا کریں ورنہ یہ خراب ہو جائے گی پھر معاملہ بہت خراب ہوگا. میں نے اس سے کہا کہ تم اچھے مکینک ہو نا, اس لیے میں تمہارے اوپر بھروسہ کر کے اس کے اوپر ظلم کر دیتا ہوں, کیونکہ تم اچھے مکینک ہو تم سنبھال لو گے. تو عزیزم اس نے بہت عجیب جملہ کہا جو مجھے بہت پسند آیا. اس نے کہا کہ آزاد میں مکینک ہوں, میں خدا کی طرح نہیں ہوں جو توبہ قبول کرتا ہے تو پیچھے اثر نہیں چھوڑتا, میں مکینک ہوں, صحیح بھی کروں گا تو اتنی برائی پیچھے چھوڑ دوں گا کہ بعد میں آپ کو نبٹنی پڑے گی. کہنے لگا یہ خدا ہے جب توبہ قبول کرتا ہے تو پیچھے کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے, ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے. یہ بہت خوبصورت بات کہی اس نے. سوسائٹی ایسے ہی ہے, آپ سوسائٹی میں کوئی انحراف دیکھیں اس کا مقابلہ کریں, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں, 100% صحیح ہو جائے گا, معمولاً کچھ نہ کچھ رہ جائے گا. اور جب کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے اس کا اثر جھیلنا پڑتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو دین کے معاملے میں بہت ہوشیاری دکھانی پڑتی ہے. شیخ مطہری نے اپنی کتاب کے اندر ایک مثال دی. ان کا ٹاپک تھا مصلح اور نبی. تو کہا مصلح اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مصلح اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے جو مصلح ہوتا ہے وہ اگر معاشرے کو الٹے ہاتھ پہ چلتا دیکھتا ہے تو اس کو سیدھے ہاتھ پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. جب سیدھے ہاتھ پہ لانے کی کوشش کرتا ہے تو بیچ میں نہیں لاتا, ادھر کو لے آتا ہے. اور اگر وہ ادھر دیکھتا ہے تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر بیچ میں نہیں لاتا, پھر ادھر کو لے آتا ہے. مصلح ہمیشہ اپنی اصلاح کی کوشش میں تھوڑا سا انحراف بھی ایجاد کر دیتا ہے, اور جو نبی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ 100% صحیح لے کر آتا ہے, 100% صحیح کر دیتا ہے. تو اعزاز محترم دین کے معاملے میں یہ ساری مشکلات آتی ہیں اور دین کے معاملے میں اس مشکل کو ہمیں نپٹانا پڑتا ہے. اس کے لیے ہمیں ہوشیاری کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں دین کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اچھا دین میں ایک اور مشکل بھی ہے, وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس کے بعد پھر ہم ٹاپک کی طرف اور تیزی سے جاتے ہیں. دین میں مشکل یہ ہے کہ دین اتنی شدید لوگوں کو انسپریشن دیتا ہے, اتنا شدید جذبہ دیتا ہے کہ دھوکہ دینے والے کے لیے دین بہت زبردست وسیلہ ہوتا ہے. دین میں جذبہ بہت شدید ہوتا ہے. جو دنیا میں کوئی انسان بغیر دین کے نہیں کر سکتا وہ لوگ دین کے نام بھی کر دیتے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ دنیا میں کچھ جنگیں ہوئی ہیں جن کو صلیبی جنگیں کہتے ہیں. یہ جو صلیبی جنگیں ہوئی تھیں اس میں کروڑوں مرے ہیں. اگر مثال کے طور پر میں کروڑوں مبالغہ بھی کہوں تو 1 کروڑ سے اوپر تو یقیناً مری ہوں. یہ جو اتنے ڈھیر سارے لوگ مرے ہیں یہ بیچارے کس نام پہ مرے ہیں؟ یہ دین کے نام پہ مرتے ہیں. لوگ دین کے نام پہ جان دے دیتے ہیں, لوگ دین کے نام پہ پیسہ دے دیتے ہیں, لوگ دین کے نام پہ زندگی وقف کر دیتے ہیں. دین کے اندر جذبہ بہت شدید ہوتا ہے, کیونکہ دین میں جذبہ بہت شدید ہوتا ہے. ہر ظالم کی کوشش ہوتی ہے دین کو استعمال کرے. اس کو پتا ہے اگر میں کسی اور فکر کے ذریعے سے اندر گیا تو اتنا شدید لوگوں کا استحصال نہیں کر پاؤں گا, لیکن اگر دین کے نام پر گیا تو استحصال کر لوں گا. اچھا, استحصال بھی کرے گا اور لوگ خاموش بھی بیٹھے رہیں گے. دین کے اندر مشکل یہ ہوتی ہے, چونکہ جذبہ بہت شدید ہوتا ہے, لوگ جب دین کے نام پہ استحصال ہو رہے ہوتے ہیں تو بےچارے اس کو قربانی سمجھ بیٹھتے ہیں. استحصال ہو رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم قربانی دے رہے ہیں, تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اس کو وہ لوگ صبر کہتے ہیں, کہتے ہیں صبر کرو. اب صبر کرنے کے نام پہ بیٹھے رہتے ہیں, استحصال ہوتا رہتا ہے. اس خاطر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, ہمیں دین کو بہت شدت کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثلا یہ جو عیسائیت کا زمانہ گزرا ہے, جس کو ہم قرون وسطیٰ تعبیر کرتے ہیں, جس کے بعد رینیسانس کا پیریڈ آیا 17th century کے اندر, یہ تقریباً 1000 years کا وقت ایسا گزرا ہے جس کے نام پر یورپ میں دین کے نام پہ استحصال ہوا ہے, اور اس استحصال کے مقابلے میں لوگ خاموش بیٹھے رہے. کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ وہ سمجھتے رہے دین کے نام پہ قربانی دے رہے ہیں. تو یہ ساری وجوہات ہیں جو ہمیں ایک بات سمجھا رہی ہوتی ہیں, دین کے معاملے میں بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے. دین کے معاملے میں, دین فہمی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اب دین فہمی میں کمپرومائز نہ کریں تو پھر کریں کیا؟ میں نے عرض کر دیا, اتنے ڈھیر سارے خطرات ہیں دین کے معاملے میں کہ اس میں یہ بھی ہے, اس میں وہ بھی ہے. اس کے لیے جو چند راستے ہمارے پاس رہ جاتے ہیں وہ یہ کہ دین کو اصلی ترین راستے سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک مشکل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد وعلی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ بہت کیا ہوگا, یہ جو جوان لوگ معمولاً چوراہوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں, صحیح ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ دل کی سرجری کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, دو گھنٹہ دل کی سرجری کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو, نہیں دیکھا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پر یہ نیوکلیئر فزکس کے بارے میں 2 hours سے گفتگو کر رہا ہوں, نہیں دیکھا ہوگا. اور آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ ساری رات دین کے اوپر گفتگو کرتے رہے. کیوں ایسا ہے؟ دین وہ ٹاپک ہے جس میں ہر آدمی بغیر مہارت کے اپنے آپ کو اسپیشلسٹ سمجھتا ہے. یہ مشکل ہے ہمارے ساتھ. جیسے ہی کوئی بندہ ریٹائرڈ ہوتا ہے, چاہے فزکس سے ریٹائرڈ ہو, ریٹائرمنٹ کے بعد دین کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. یہ ہمارے ایک المیہ ہے, یعنی دنیا میں ہر فیلڈ کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اکیڈیمکس ہوتی ہیں, اس کی ڈگری ہوتی ہے, اس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, اس کے بعد مہارت آتی ہے. دین کیسی فیلڈ ہے؟ دین ایک ایسی اوپن فیلڈ ہے جس کے اندر کسی مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی. 2 books بھی پڑھ لیں تو آپ اسپیشلسٹ ہو گئے, اور آپ رائے ایسی دے رہے ہوتے ہیں جیسے آپ سے بڑھ کر کوئی اسپیشلسٹ نہیں. یہ دین کی ایک مشکل ہے. اچھا, جب دین میں یہ ہونے لگتا ہے تو پھر ایک مصیبت آ جاتی ہے. وہ کیا؟ یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ جو مشہور ہو گیا ہے یہ دین ہے بھی یا نہیں ہے. دین کے کھاتے میں سب چلا جاتا ہے. اچھا, جب دین کے کھاتے میں سب چلا جاتا ہے پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے جو میں کچھ دیر کے بعد عرض کروں گا. بس یہ بھی ایک مشکل ہے دین کے ساتھ. ہر آدمی دین کا اسپیشلسٹ ہے, ہر آدمی دین کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. اب وہ نہیں معلوم وہ رسم و رواج ہوتا ہے, لیکن وہ دین کے نام پہ کھپ جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی دین کا حکم ہے. ممکن ہے وہ کسی آدمی کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے, لیکن وہ بھی دین کے نام پہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی دین کا حکم ہے. اب اس کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں ایک کام, ان تمام باتوں کا لب لباب یہاں پر ہے, ایک کام بہت اہمیت کا حامل ہے, وہ یہ کہ دین لیتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کریں اصلی دین آپ کے ہاتھ میں آئے. اگر کہیں جعلی دین آپ کے ہاتھ میں آ گیا, مصنوعی دین آپ کے ہاتھ میں آ گیا, وہ آیا جو اصل نہیں تھا, تو پھر آپ کو نقصان کا پتہ بھی نہیں چلے گا, اور جب نقصان کا پتہ چلے گا تو واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. اور جب آپ اس نقصان کو برطرف بھی کر لیں گے تب بھی اس کے اثرات باقی رہیں گے, اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے. یہ ہماری قوموں کے ساتھ بہت ہوا ہے, یہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ اس معاملے کے اندر عجیب مشکل سے دو چار ہیں. ہم دین کے چاہنے والے ہیں, ہم دین کے نام پہ جان دینا چاہتے ہیں, لیکن اصلی ترین دین تک پہنچنے میں ہمارے ساتھ مشکلات ہیں, اور ان مشکلات کی وجہ سے ہماری سوسائٹیز کو دین کے نام پہ بہت نقصانات اٹھانے پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جب کہ چیلنج بہت بڑے ہیں, اور چیلنج کتنے بڑے ہیں, چیلنج اتنے بڑے ہیں کہ بات زندگی اور موت کی ہے. اب بات زندگی اور موت کی ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں, بلکہ ایک مطلب اور آپ کی خدمت میں اضافہ کروں گا. درود بھیجے محمد وعلی محمد کا, صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. آپ ذرا تصور کریں, فرض کیجئے کہ آپ نے بازار سے کوئی چیز خریدنی ہے, یہ بسکٹ خرید لوں یا وہ بسکٹ خریدوں, کتنی دیر لگائیں گے آپ اس کو سوچنے میں؟ بہت آپ لگائیں گے, ایک منٹ لگا لیں گے, دو منٹ لگا لیں گے, یہ بسکٹ خریدوں یا وہ بسکٹ خریدوں. اچھا آپ دیر کیوں نہیں لگا رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں تھوڑے سے پیسے لگنے, یہ کھاؤں یا وہ کھاؤں اس سے کچھ زیادہ فرق بھی نہیں پڑے گا. لیکن اب میں ایک اور بات کہتا ہوں, ایک ڈاکٹر آپ سے کہہ رہا ہے یہ انجیکشن لگاؤ, اگر نہیں لگائے تو مریض مر جائے گا. دوسرا ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہ انجیکشن لگاؤ, اگر نہیں لگاؤ گے تو مر جائے گا. یہ انجیکشن بھی 1,00,000 روپے کا, یہ بھی 1,00,000 روپے کا. اب آپ فوری فیصلہ کریں گے, دیر لگائیں گے؟ اب آپ سوچیں گے. کیوں سوچیں گے؟ خطرے میں پیسہ بھی ہے اور خطرے میں سب سے بڑھ کر جان ہے. مر سکتا ہے بندہ. جب ہمارے پاس خطرہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم زیادہ سوچنے سمجھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, کیا دین کے نام پر جانے نہیں جا رہی اس وقت؟ اگر ایک وقت تھا کہ جب دین کے نام پہ صرف جھگڑا ہونا تھا تب بھی خطرہ بہت تھا, اب صرف جھگڑا نہیں ہوگا, اب جانے جائیں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے جیسے بولنے والے نے اگر دین کے نام پر اتنی سی غلطی کر دی, ممکن ہے 5 آدمی شہید ہو جائیں. اچھا یہ جو شہید ہوں گے, اس کی شہادت, اس کا خون کس کے سر پہ جائے گا؟ میرے بولنے والے کے اوپر جائے گا. اس وقت وہ حساس معاملہ ہے, چونکہ چیلنج بڑھ گیا ہے, پیچیدگی بڑھ گئی ہے ہمارے سامنے, وہ حساس جگہ ہے. آپ دین کے نام پہ اتنی سی غلطی کریں, جان جائے گی. جیسے ہی جان جائے گی, جس نے غلطی کی ہے وہ ذمہ دار ہوگا, اس کو جواب دینا پڑے گا. اور اب تو میں اتنا دیکھ رہا ہوں اس معاملے کو, ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر جان جا رہی ہے, غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب یہاں پر. ابھی کچھ دن پہلے کراچی میں ایک جنازے کے اندر جا رہے تھے, جہاں تک مجھے یاد آتا ہے شاید ست جعفر صاحب کا جنازہ تھا. ست جعفر صاحب کے جنازے سے واپس آ رہے تھے, جاتے ہوئے توڑ پھوڑ ہو گئی تھی. واپس آتے وقت اسی راستے سے واپس آنا تھا جس کے اوپر توڑ پھوڑ ہوئی تھی. تو جب واپس آ رہے تھے تو 2 راستے تھے, ایک چھوٹا راستہ تھا جو تھوڑا سیکیور تھا, اور ایک وہ راستہ تھا جس سے آئے تھے. تو میں جب اس 2 راہے کے اوپر پہنچا تو میں نے بندوں سے کہا, میں نے کہا یہاں سے مت جاؤ جہاں سے ابھی توڑ پھوڑ کر کے آئے ہو. تم یہاں سے جاؤ گے, یہاں پبلک ریئیکشن دکھائے گی, کیونکہ تم نے غلط حرکت کر دی ہے. یہاں پبلک ریئیکشن دکھائے گی, بعد میں مصیبت آئے گی ہمارے سر کے اوپر. اس وقت مصلحت یہ, آپ یہاں چھوٹے سے راستے سے نکل جاؤ. ہم جلوس لے کے نہیں جا رہے کہ راستہ تبدیل نہیں کر سکتے, ہم گھروں کو واپس جا رہے ہیں اپنی اپنی گاڑیوں کے اندر. ادھر سے جانے کے بجائے ادھر سے چلے جاؤ. کہا نہیں, اب ہماری عزت کا معاملہ ہم یہیں سے جائیں گے. 2 شہید 18 زخمی, یہ قیمت ہے. اس وقت ذرا سی غلطی کریں, اب جان دینی پڑے گی. جیسے جان دیں گے, ابھی جان کس کے سر پہ جائے گی؟ جس نے غلطی کی اس کے سر پہ جائے گی. اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں, اب حساسیت بہت زیادہ ہے. اب صرف ایک کام کریں, اگر مرنا ہے تو دین کے نام پہ مریں, بے دینی کے نام پہ نہ مریں. کم سے کم کچھ نصیب تو ہو مجھے. مثلا میں اگر جدوجہد کر رہا ہوں معاشرے کے اندر, مجھے پتا ہے میں ہٹ لسٹ کے اوپر آ جاؤں گا, مجھے پتا ہے میرے کچھ عرصے کے اندر اس دنیا سے جانا ہے, کم سے کم دین کے نام پہ جاؤں تاکہ مجھے کچھ نصیب تو ہو پھر اس کے بعد. تو اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں, ہم لوگ بہت اہم جگہ پر ہیں. اس بار ہمیں اپنے دین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا پڑے گا. اتنی سی بھی غیر اصل, کوئی اس کے اندر ملاوٹ, وہ اس وقت قبول نہیں ہونی چاہیے. دین کو اصلی ترین منابع سے اصلی ترین حیثیت میں سمجھنا پڑے گا, اور اس کی اصلی ترین حیثیت میں عمل کرنا پڑے گا. اور الحمدللہ رب العالمین, یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے امامت کا منصب ہے, کہ امامت کا کام یہی ہے کہ نبوت کے بعد دین کو اس کی اصل ترین حیثیت کے اندر لے کر چلے, اصلی ترین مقام کے اوپر لے کر چلے. اب میں موضوع کے اندر داخل ہوں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد کا, صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. ہمارا موضوع ہے دین سے بشر کی توقعات کیا ہے, یعنی ایک انسان دین سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کی, اور اس کے ذریعے سے میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں دین کو اس کے اصلی ترین حیثیت کے اندر حاصل کرنا پڑے گا, اس کو حاصل کرنے میں ہمیں یہ محنت کرنی پڑے گی. اچھا, اب دین کو حاصل کرنے میں اور کون کون سے پوائنٹس ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا؟ اچھا, ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم تو دیندار لوگ ہیں, ہمیں اس میں کیا مشکل ہے کہ ہمیں دین کو کیسے حاصل کرنا پڑے گا, ہم بچپن سے ہی پیدا ہوئے ان گھرانوں کے اندر جہاں پہ دین ہے. لیکن ہم سب کو بتائے کہ یہی کہ ہم ان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں جہاں دین تھا, یہ کافی نہیں ہوگا ہمارے لیے. ہم سب کو اپنے دین کے اوپر اچھے طریقے سے محنت کرنی پڑے گی. مثلا ایک پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے مجھے, سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کریں دین کو جو آپ نے سمجھنا ہے اس میں انداز کیا ہونا چاہیے, کس انداز میں دین کو دیکھنا چاہیے. دو مثالیں دیتا ہوں. آپ میں سے میرے خیال میں اکثر لوگ دینیات سینٹرز گئے ہوں گے بچپنے میں. میں بھی گیا تھا بچپنے میں. جب ہمارے والدین پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ قرآن سیکھے گا نہیں سیکھے گا, دینیات پڑھے گا نہیں, تو اس کو دینیات سینٹر بھیج دیتے ہیں. اچھا, ہم دینیات سینٹر میں جاتے تھے تو ایک قاعدہ مل جاتا تھا, قاعدہ پڑھنا ہوتا تھا. اچھا, اس قاعدے میں سب سے پہلے لکھا تھا مثال کے طور پر اصول دین پانچ ہیں, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, صحیح ہے. اور مثال کے طور پر فروع دین اتنے ہیں, فنا فنا فنا. اس بات کے طرح صفات ثبوتیاں یہ ہوتی ہیں, صفات سلفیاں یہ ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. اور آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو رٹ لیا. اب یہ جو پہلا جملہ ہے نا, اصول دین پانچ ہیں, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. میں اپنے مذاق کے لیے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں دین یہیں پہ ذبح ہو چکا ہے, یہ دین نہیں ہے پھر. اصل یہ دین نہیں ہے پھر. کیسے دین نہیں ہے؟ بالکل تو صحیح ہے, اصول دین پانچ ہوتے ہیں, چھ تھوڑی ہوتے ہیں, اصول دین پانچ ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ بچوں کو پڑھانا کیسے ہے؟ آیا ہمیں بچوں کو ملک کے آئین کی طرح پڑھانا ہے کہ بھائی یہ ملک کا آئین ہے, معاملہ ختم ہو گیا, یا کچھ اور کرنا ہے ہمیں؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا نہیں, ایسے نہیں کر سکتے. ہم سب کو پتہ ہے, پوری دنیا کے سامنے واضح ہے. ہم لوگ بار بار بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ تقلید کے اندر, عقائد کے اندر کسی کی تقلید نہیں کی جا سکتی. کیا مطلب عقائد کے اندر تقلید نہیں کی جا سکتی؟ یعنی آپ کسی بچے سے یہ نہیں کہہ سکتے بیٹا کہو اصول دین پانچ ہیں, چھ کہا تو ماروں گا میں. نہیں, یہ نہیں کر سکتے آپ. اچھا, آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اپنے ذہن سے دیکھو یہاں پہ خدا ہے یا نہیں ہے, اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اپنے ذہن کو استعمال کرے گا تب اس بات کی طرف جائے گا کہ ہاں اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے. اگر وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ خدا کا معتقد ہو گیا. اس کے بعد محنت کر کے اس کے ذہن کو اس بات پہ لایا جائے گا, اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی, اس کا ذہن خود حاصل کرے گا کہ وہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. جب وہ اس پوائنٹ تک پہنچ جائے کہ ہاں اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور بنانے والے دو نہیں ہو سکتے, اس کو ہم کہتے ہیں توحید. اب ظاہر ہے کہ یہ سادہ ترین تعریف ہے, اس کے اندر دسیوں پیچیدگیاں اور آگے زیادہ ہیں. لیکن یہاں سے شروع ہونا ہے کہ ذہن اس طریقے سے دین کو حاصل کرے. بس ہمارے ساتھ ایک بنیادی غلطی ہو رہی ہے, اور وہ یہ کہ ہم وراثتی دین لے کر چل رہے ہیں. یہ خود ہماری مشکل ہے. دین کو عقل و شعور کے ذریعے سے حاصل ہونا چاہیے تھا, دین کو کسی دلیل کے ذریعے سے حاصل ہونا چاہیے تھا. مثال کے طور پر اگر ہم معاشرے کے اندر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, پہلی کوشش جو ہمیں کرنے پڑے گی مجھے کہ دین میں شعور کتنا ہے. اگر دین کے اندر شعور نہیں ہے اور دین صرف رسم و رواج اور روایت کے اوپر چلنے کا دین ہے, یہ دین مشکل میں پڑ جائے گا. یہ دین بہت ساری مشکلات دکھا دے گا. اصل میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے دین کو, میں نے عرض کیا, ہم نے دین کو ملک کے آئین اور پارٹی کے منشور کی طرح سمجھا ہوا ہے. یہ نہیں کر سکتے ہم. اگر واقعا پوچھیں تو دین سائنسی حقائق کی طرح, کم از کم سائنسی حقائق کی طرح ہونے چاہیے. مثلاً میں اور آپ اپنی کہانیوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ جناب وہ نیوٹن کہیں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سر کے اوپر ایک سیب گرا, اور اس کے بعد اس نے اس بات کا جائزہ لیا کہ زمین کے اندر کوئی گریویٹی ہونی چاہیے, کوئی کشش ثقل ہونی چاہیے. اس کے بعد اس نے کشش ثقل کا قانون دے دیا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, اس نے کشش ثقل کا قانون بنایا تھا یا کشف کیا تھا؟ کشف کیا تھا, ایجاد نہیں کیا تھا اس نے. بھائی یہ کشش ثقل تو دنیا میں جیسی دنیا بنی تھی تو تھی. اس نے کشف کیا تھا اس بات کو کہ یہ قانون ہے. اب میں ایک بات پوچھوں گا, دین بنا رہے ہیں یا دین کشف کر رہے ہیں؟ ہم لوگ دین بنا رہے ہیں, اصول دین پانچ ہیں, یہ کشف کر رہے ہیں. نہیں کشت نہیں کر رہے اور یہ کشت کر لینا چاہیے تھا ہمیں ہمیں اپنے بچوں کے ذہنوں کو اس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے تھا کہ بھائی وہ خدا کو کشف کریں کہ خدا ہے کائنات کے اندر. بس یہ دین حقائق ہیں, تعلیمات صرف نہیں ہیں, یہ ڈکٹیشنز نہیں ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, نہیں ہے, حقائق ہیں. یہاں پر جس طرح سائنسی حقائق ہوتے ہیں انہیں کشف کیا جاتا ہے, اس طرح دین کو کشف کرنے کی ضرورت ہے. اب بدقسمتی سے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, ہم لوگ وراثتی مسلمان تھے. مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ میں کہیں مجلس پڑھنے گیا تو مجلس پڑھ کے واپس آ رہا تھا تو ایک بندہ خدا میرے ساتھ تھا, اس نے کوئی بات کہی جو عقائد کے اعتبار سے بہت ہی ٹیڑھی غلط بات ہو گئی تھی. اچھا میں نے ایسی اس کو کریکشن کرنے کے لیے تو میں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بالکل کو اوفینسو کر دوں اس کے لیے, تو میں نے اسے ایسے ہی پوچھا کہ مثلا فلاں معاملے میں آپ کس بات کے قائل ہیں. مثلا ایسی میں کہہ رہا ہوں, میں نے ایسی جیسے فرض کیجئے تقلید کے بارے میں پوچھ لیا, جب اس نے ایک بات کہی جو بالکل ہی غلط تھی تو میں نے باقی چیزوں میں ذرا کریدنے کے لیے اسے کہا تقلید میں آپ کس چیز کے قائل ہیں. کہنے لگا مولانا صاحب مجھے صحیح نہیں پتا, میں بابا سے پوچھ کے بتاؤں گا. یہ دین ہے یا کیا؟ یہ دین نہیں ہے, یہ رسم ہے, یہ رواج ہے, یہ دین اثر نہیں دے سکے گا, یہ دین مروا دے گا. اچھا یہ دین زیادہ چلے گا بھی نہیں, اور رسم و رواج تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں, یہ سب ختم ہو جائے گا. ہمیں یہ دین نہیں چاہیے, ہمیں وہ دین چاہیے جو فکر و شعور سے نکلے. یہ جو قرآن کریم اتنا زیادہ فکر و شعور کے اوپر اصرار کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ اب مصیبت ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ ایک مشکل ہمارے ساتھ یہی ہے, وہ یہ کہ ہم جو دین لے کر چل رہے ہیں وہ اجدادی دین ہے, وراثتی دین ہے. بہت کم, ممکن ہے یہاں پہ صورتحال بہتر ہو, بہت کم جگہوں کے اوپر مسلمانوں نے اپنے عقائد پر غور کیا ہوا ہے, بہت کم جگہوں کے اوپر وہاں کم غور کیا ہوا ہے کہ عقائد اصل میں ہیں کیا. اور جس انداز سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی, ایسا بہت کم جگہوں کے اوپر غور ہوا ہوا ہے, اور اس کے نتائج ہمیں بہت سنگین بھگتنے پڑتے ہیں. ہماری پکچرز ویگ بنی ہوئی ہیں معاشرے کے اندر, دین کے معاملے میں ہماری معلومات بہت عجیب ہے. میں صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ دین کے معاملے میں ہماری معلومات بہت عجیب ہے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد وال محمد, صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج. اچھا میں اس دوران میں کوشش کیا کر رہا ہوں, سوالات ایجاد کر رہا ہوں آپ کے ذہن کے اندر, ٹھیک ہے, جن میں سے کچھ کے جواب دوں گا کچھ کے جواب نہیں دوں گا, چھوڑ دوں گا کہ ٹھیک ہے آپ کا ذہن تلاش کرے گا اور آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک کراچی میں ایک بزرگ ہیں ہمارے, بہت اچھے بزرگ ہیں, ایک دن مجھے ملے کہ ہم یہ ادھر آؤ. میں ان کے پاس گیا, اس وقت میری عمر کم تھی تو وہ کافی زیادہ, پھر عمر کا گیپ کافی زیادہ تھا, گیپ تو ابھی بھی ہوگا لیکن دونوں میں اور وہ ایک جیسے لگنے لگیں گے ابھی, تو وہ اس وقت کافی فرق تھا. تو نزدیک آئے کہنے لگے کہ تمہارے اندر ایک اچھی بات ہے اور ایک غلط بات ہے. میں نے کہا پہلے اچھی بتا دو تاکہ میں خوش ہو جاؤں, پھر بری بھی جھیل لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہنے لگے اچھی بات یہ ہے کہ سوال اچھے اٹھاتے ہیں. تو میں نے کہا بری بات کیا ہے؟ کہنے لگے بری بات یہ ہے کہ زیادہ تر کا جواب نہیں بتاتے ہو, سوال اٹھا کے چھوڑ دیتے ہو. تو میں نے کہا یہ میں جان بوجھ کے کرتا ہوں تاکہ لوگوں کا ذہن ڈھونڈے کہ بالآخر یہ ہوا کیا. اب میں آپ کے سامنے ایک سوال اٹھاتا ہوں, جواب نہیں دوں گا, سوال اٹھاؤں گا. جس جنت کے لیے میں اور آپ چل رہے ہیں اس جنت کا نقشہ کیا ہے؟ یہ جنت جس کے پیچھے میں اور آپ چل رہے ہیں اس کا نقشہ کیا ہے؟ میں نے جنت کے اوپر بہت غور کیا. جنت میں سیب ہیں, انار ہیں, انگور ہیں, نہریں ہیں, حور ہیں, قصور ہیں. جنت کی ایک فصیل ہے, اس کے اوپر دربان کھڑے ہیں, دربان کا نام رضوان ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے دیکھا یہ ہماری ساری جنت دو صدی پہلے کا کوئی قلعہ ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ جو جنت ہم نے بنائی ہوئی ہے یہ لگتا ہے جیسے دو صدی پہلے کا کوئی قلعہ ہے, جس کی ایک فصیل ہے, اس کا دربان ہے, وہ دربان دیکھتا ہے اندر آنا ہے نہیں آنا ہے, اندر آتے ہیں. تو یہ جو مثلا بادشاہ لوگ محل بناتے تھے اس میں کیا ہوتا تھا؟ یہی کچھ ہوتا تھا نا, جو بادشاہ نہیں دے سکتا وہ ہماری جنت ہے. آیا واقعا جنت یہی ہے؟ تو میں کہیں مذاق میں کہتا ہوں کہ اس میں چار قسم کی نہریں میں نے دیکھی ہیں جنت کے اندر, ایک پانی کی ہے, ایک شراب کی ہے, ایک دودھ کی ہے, اور ایک شہد کی ہے. تو میں کہتا تھا ان میں سے کون سی چیز ایک لیٹر سے زیادہ پی سکتے ہو؟ تو پھر نہر کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ خود بتاؤ شہد کی نہر بہ رہی ہے اس میں غوطہ لگاؤ گی کیا؟ کتنی پی لو گے شہد میں سے؟ یہ جنت ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں جنت نہیں ہے، نہیں جنت ہے، اور جتنی چیزیں بتائی ہیں قرآن کریم سے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے میں قرآن کریم کی نعوذ باللہ آیت کا مذاق اڑا رہا ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ، میں یہ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ہم جنت سے سمجھ رہے ہیں یہ صحیح تصور نہیں ہے، جنت اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ وہ مشکل ہے ہماری، ہم دین کے نام پہ چل رہے ہیں لیکن دین کے نام پہ سمجھ نہیں رہے. اس سے بڑھ کر ایک اور عرض کروں، ہم لوگ مسلسل ہر روز کئی دفعہ کہہ رہے ہیں قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے لیے. اگر مجھے 50 سال ہو گئے تو 35 سال سے میں قربت کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، اور کوئی مجھ سے پوچھے 35 سال میں تمہیں کتنی قربت ملی ہے تو بتا سکتا ہوں؟ ملی ہے یا نہیں ملی ہے یہ بتا سکتا ہوں؟ یہ بھی نہیں بتا سکتا. تو پھر 35 سال سے کر کے آ رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں، ہم دین لے کے چل رہے ہیں، دین پہ جان بھی دے رہے ہیں، لیکن اگر کوئی دین کی تفصیل ہم سے پوچھے، دین ہمارے لیے مبہم ہے. یہ جو مبہم دین ہے یہ اثر کم دے گا، یہ اثر کم دے گا. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے دین کو بنیادوں میں پھر دوبارہ سمجھیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کے ماہر ہیں، میں نے عرض کیا ہر آدمی بیٹھ کر یہاں دین پہ ساری ساری رات گفتگو کرنے کو تیار ہے، ہر آدمی سمجھ رہا ہے میں دین کا ماہر ہوں. بنیادی ترین انڈرسٹینڈنگز میں پرابلم ہے، بنیادی ترین دین فہمی کے اندر مشکلات سے دو چار ہیں ہم لوگ. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ بھائی دین کو پہلی اینٹ سے لے کر آخر تک دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. علامہ اقبال نے ایک زمانے میں کچھ لیکچرز دیے علامہ اقبال نے، اور علامہ اقبال نے ان لیکچرز کا نام رکھا تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ یا اسلامک تھاٹ، اس طرح کر کے نام رکھا تھا. کہ مثال کے طور پر دینی فکر کی تعمیر نو، کہ دینی فکر کو دوبارہ سے اپنے ذہن کے اندر بنائیں، جو دین ہم لے کر چل رہے ہیں یہ واقعا صحیح بھی ہے یا نہیں. اچھا الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل بیت کے معاملے میں ایک بات ہم سکون سے کہہ سکتے ہیں، دین میں کوئی غلطی نہیں ہے، صرف ایک مشکل ہے، دین ہمارے لیے مبہم ہے. اس کی تصویر کو واضح ہونا چاہیے، اس کی تصویر کو واضح کریں. اب ایک اور مشکل بھی ہمارے ساتھ ہے دین کے معاملے کے اندر، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ دلیل ہے، دوسرا راستہ ایک سادہ سی اصطلاح ہے جس کو ہم پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں، پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں. مثلا آپ نے کچھ دیکھا ہوگا، میں مارکیٹنگ کی پھر اصطلاح ایک بیچ میں لے کر آ جاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کسی چیز کو بیچنے کے لیے لوگ روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کوئٹہ میں ہوتا ہے نہیں ہوتا، کراچی میں تو بہت زیادہ ہوگا. مثلا کوئی چیز بیچنی ہے اس کو وہ روڈ پہ لے کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے آپ ایک دفعہ آزمائیں تو صحیح سے. صحیح ہے، اسے آزمانے کے پیسے لے گا ہم سے؟ نہیں، اپنے پیسے لگا رہا ہے. یہ اپنے پیسے کیوں لگا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں آپ ایک دفعہ آزمائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر ایک دفعہ آپ نے آزما لیا نا، اس کی پروڈکٹیوٹی آپ کے لیے ثابت ہو جائے گی، اس کی افادیت آپ کے لیے ثابت ہو جائے گی، پھر مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو دین دینا ہے نا، دلیل سے کم دیں، افادیت سے زیادہ اچھی طرح دے دیں، افادیت ثابت کر دیں. آپ صرف یہ ثابت کر دیں یہ چیز آپ کے لیے مفید ہے، اگر مفید ہے لوگ خود بخود لیں گے، ان کو کنوینس کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہ خود سے کنوینس ہو جائیں گے. پروڈکٹ کے اندر پروڈکٹیوٹی ثابت ہونی چاہیے، افادیت ثابت ہونی چاہیے، لوگ خود سے خود آئیں گے. اب مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، بہت سارے اپنے بینرز لگائے گا، پوسٹر لگائے گا کہ لوگ اس کے پاس آئیں، ایک ڈاکٹر صرف بیٹھا رہے گا، اچھی دوائی دے گا، کس کا کلینک لمبی مدت چلے گا؟ جو اچھی دوائی دے گا، جو بیماری کو حل کرے گا اس کا کام چلے گا. یہاں پر یہ دنیا پروڈکٹیوٹی کی دنیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں تو ایسی چیز ہے جس کا سب کو فائدہ ہوگا، دینا شروع کرو. اگر فائدہ ہے تو پھر کوئی ان کو روک نہیں سکے گا، یہ خود بخود لیں گے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بس اگر مجھ سے کوئی کہتا ہے بھائی آپ دین میں لوگوں کے سامنے جائیں دین کی تبلیغ کریں تو میں ان سے کہتا ہوں اس سے بھی ایک آسان راستہ ہے, دین کی پروڈکٹیوٹی ثابت کرو. یہ ثابت کر دو کہ دین مفید ہے, خود بخود معاملہ ختم ہو جائے گا. اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے, جہاں جاتا ہوں میں مثال کے طور پہ لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں, لوگ کسی کی برائی سے شروع کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی خرابی سے شروع کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کی خرابی سے شروع نہ کرو, آپ اپنی اچھائی سے شروع کرو, اپنی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کر دو, اپنے نظریے کے صحیح ہونے کو ثابت کر دو. کس طریقے سے؟ مفید ہونے سے. اگر یہ مفید ثابت ہو گیا پھر آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ خود بخود لے لیں گے. دین بھی ایسے ہی ہے بھائی, بہت سادہ سادہ سی باتیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ نہیں ہے کہ ایک زمانہ تھا افریقہ کے اندر, جنوبی افریقہ میں, کہنے لگے کہ وہاں پر جب عدالت میں کیس جاتا تھا تو اگر کوئی مسلمان کسی جج کے سامنے گواہی دے دیتا تھا تو جج چاہے عیسائی کیوں نہ ہو اس مسلمان کی گواہی پہ عمل کرتا تھا فوراً. کیوں؟ اس زمانے میں جنوبی افریقہ میں مشہور تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, چاہے جج عیسائی کیوں نہ ہو اس کو اس کی بات کے اوپر عمل کرنا پڑتا تھا. میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہوا, میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا, ہم لوگ جو اسکول میں پڑھاتے ہیں تو ہمیں بار بار قاضی بھی بننا پڑتا ہے, جج بننا پڑتا ہے. وہ کیسے؟ آپ کلاس میں آئے, دو بچے جھگڑ رہے ہیں, دونوں کہہ رہے ہیں میں نے صحیح کیا ہے, آپ کو فیصلہ کرنا ہے کس نے صحیح کیا ہے کس نے غلط کیا ہے. ایک دفعہ میں کلاس میں آیا, ٹھیک ٹھاک جھگڑا چل رہا تھا. اچھا ہم نے جو جھگڑا کرنے والی ٹیم تھی چار ادھر پانچ ادھر, ان سب کو علیحدہ کیا. اس کے بعد ان سے پوچھا بھائی اصلی معاملہ کیا تھا. بھائی اصلی معاملہ پتا چلا دو بندوں کا اصلی جھگڑا شروع ہوا تھا, بعد میں اس کے بعد آگے پھیل گیا, ان دو بندوں کو علیحدہ کیا. ان سے پوچھا آپ بتاؤ کس نے اصلی غلطی کی تھی, تو اس نے بھی اپنے دلائل دیے اس نے بھی اپنے دلائل دیے. کلاس میں پیچھے ایک لڑکا بیٹھا تھا, مجھے یاد ہے وہ ہندو لڑکا تھا, اسلامیہ کی پیریڈ میں وہ صرف بیٹھتا تھا, بولتا نہیں تھا, کام بھی نہیں کرتا تھا. ہندو لڑکا تھا, اس کے اوپر اسلامیہ پڑھنا ضروری نہیں تھا. اس نے خاموشی سے دیکھا, اس نے کہا سر اس نے غلطی کی ہے. مجھے اتنا اطمینان تھا کہ یہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. فیصلہ تو میں نے نہیں کیا لیکن میرا ذہن سمجھ گیا کہ نہیں اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہے, اس کو پکڑنے کی کوشش کرو. کیوں؟ اعتماد چاہیے, کانفیڈنس چاہیے. آپ دین پھیلانا چاہتے ہیں, بخدا دلائل سے نہیں پھیلے گا. آج کی دنیا میں آپ 10 دلائل دیتے ہیں, سامنے والا 20 دلائل لے آئے گا, کنفیوز کر دے گا. آپ کے پاس ایک ٹی وی کا چینل ہوگا, اس کے پاس 10 ٹی وی کے چینل ہوں گے. آپ ایک ریڈیو چینل دیں گے, وہ 500 ریڈیو چینل دے دے گا. آپ ایک ویب سائٹ کھولیں گے, وہ 500 کھول دے گا. آپ نہیں جیت پائیں گے اس میں. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں پیسے سے مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ ایک علیحدہ داستان ہے. آیا پیسے سے حل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اوپر میں عرض کروں گا. سب شہم کس سے حل ہوگا؟ افادیت سے, پروڈکٹیوٹی سے. آپ ثابت کر دیں, اگر آپ ثابت کر دیں گے خود بخود آپ کا دین لوگوں کے سامنے پھیلے گا, لوگ آپ کا احترام کریں گے. میں اب ان تمام باتوں سے نکلتا ہوں اور اب میں توقعات کی طرف جاتا ہوں. میرے پاس ٹائم ویسے ہی کم تھا لیکن مجھے کچھ انتہائی اہم پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے. ان توقعات کو ہم اب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسن دین سے ہمیں چاہیے کیا ہے. میں امام خمینی کے ایک جملے سے شروع کروں گا, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد آل محمد عجل فرج. ایک زمانے میں ایران میں کافی بلوا ہو رہا تھا, لوگوں کے اندر بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ بھائی انقلاب تو آ گیا لیکن غربت ختم نہیں ہوئی ہے. انقلاب کا نیا نیا دور تھا, جنگ بھی چل رہی تھی, اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل تھے. تو ایک دفعہ امام خمینی تقریر کرنے گئے اور انہوں نے یہ جملہ کہا, عجیب جملہ تھا. انہوں نے جملہ کہا, فرمایا انقلاب لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آیا ہے, انقلاب انسان کو کمالات تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. انقلاب لوگوں کا خالی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آیا ہے, انقلاب انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. اچھا یہ جو امام خمینی جملہ کہہ رہے تھے, یہی امام خمینی بار بار ایک جملہ کہتے تھے, انقلاب ان لوگوں کے لیے آیا ہے جن کے پاؤں میں جوتی تک نہیں ہے. صحیح ہے؟ وہ امام خمینی جو بار بار مستضعفین کا نام لیتے تھے, بار بار محروم لوگوں کا نام لیتے تھے, بار بار کہتے تھے ہم خدمت گزار ان لوگوں کے ہیں جن کو وہ خود کہتے تھے پابرہنگان, جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے, ہم ان کی خدمت گزار ہیں. یہی امام خمینی کیا کہہ رہے ہیں, انقلاب لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آیا ہے, انقلاب انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. اب میں اس سے غلط مطلب نکالتا ہوں پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا مطلب ان کا؟ انقلاب لوگوں کا پیٹ بھرنے نہیں آئے, یعنی انقلاب میں لوگ بھوکے رہیں گے؟ پھر انقلاب نہیں دیکھے گا کہ غریب غریب ہے امیر امیر ہے؟ نہیں دیکھے گا اس بات کو؟ مثلا دین اسلام اس کام کے لیے نہیں آیا کہ لوگوں کی مشکل کو حل کرے. کیا امام خمینی کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم صرف مسجد بھرنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا امام خمینی یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہے. وہ امام خمینی پابر رہنگان کی بات کرتے ہیں, مستضعفین کی بات کرتے ہیں, کمزور انسانوں کی بات کرتے ہیں. تو یہ جملہ کیوں کہا کہ انقلاب لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آیا؟ یہاں پر دو حکمتیں ہیں, دو فلسفے ہیں, سوچنے کے دو طریقے ہیں. دونوں طریقے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم کو یہ پتا چلے ہم دین سے کیسے لے سکیں گے, ہم دین سے کیا لے سکیں گے. وہ دو راستے عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ دونوں راستے آپ کے سامنے بھی آئیں گے بالکل اسی طرح جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ کے سامنے ایک فکر آئے گی, اگر قوم کو مضبوط کرنا ہے نا, اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. اگر پیسہ ہوا قوم مضبوط ہو جائے گی, ایک جملہ. دوسرا جملہ, اگر لوگوں کی زندگی سے غربت ختم ہو جائے تو ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. یہ جملہ آپ نے سنے یا نہیں سنے؟ بہت دفعہ سنے ہوں گے کہ اگر غربت ختم ہو جائے ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سارے مسائل, اور ان سب کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ قوم کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. اگر پیسہ ہوا مشکل حل ہو جائے گی. اب اس کے مقابلے میں ایک اور نظریہ ہے, وہ کہتا ہے کہ پیسہ نہ ہونا مصیبت ہے, لوگوں کا فقیر ہونا یہ مصیبت ہے, لیکن پیسہ دے دینا یہ مشکل کا حل نہیں ہے, اس سے مشکل حل نہیں ہوگی. مشکل کہاں پہ حل ہوگی پھر؟ اس سے اس کے بجائے کہ میں آپ کو یہ عرض کروں مشکل کہاں پہ حل ہوگی, پہلے ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں, آیا پیسہ دینے سے مشکل حل ہو جائے گی؟ اس کے لیے میں ایک مثال بلکہ ایک اسمپشن, ایک ہائپوتھیسس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, ایک فرضیہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم ایک کام کرتے ہیں, جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ سب پیسے کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں گے کیا؟ یہ جو کوئٹہ میں لوگ ہیں یہ سارے پیسے کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. تو ہم ایک کام کرتے ہیں, کوئٹہ میں فرض کرتے ہیں 100 لوگ رہ رہے ہیں, 100 لوگوں سے پیسہ لے لیتے ہیں. دیکھیے اس مثال کو خوب توجہ فرمائیں گے, اس سے بہت ساری مشکلات حل ہوتی ہیں آگے جا کے. سارے لوگوں سے پیسہ لے لیتے ہیں, سارے لوگوں سے پیسہ لے کر لوگوں کی تعداد پر پیسے کو برابر تقسیم کر دیتے ہیں. بس فرض کریں کوئٹہ کے اندر 100 خاندان ہیں, ہم 100 خاندان سے پیسہ لیں گے, جتنا پیسہ ان کے پاس ہے سب سے لے لیتے ہیں. ایک نے 100 روپے دیے, ایک نے 10 روپے دیے, ایک نے کچھ نہیں دیا, ایک نے 2 روپے دیے, سب سے پیسے لے لیے. پیسے لینے کے بعد سب کو مساوی تقسیم کر دیتے ہیں, صحیح ہے؟ اس کو ہم ٹرمنالوجی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں مساوات, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اکوالٹی. سب کو برابر کا دے دیا. فرض کر لیں 1 جنوری 2013 پر آ کر ہم نے سب کو برابر کا دے دیا, سب کو برابر کا مل گیا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں, 40 سال کے بعد سب کے پاس برابر کا پیسہ ہوگا؟ 40 تو چھوڑ دو, 1 سال بعد بھی سب کے پاس برابر کا پیسہ نہیں ہوگا, کیا ہوا ہوگا؟ کسی نے 1 سال میں سارا پیسہ ختم کر دیا ہوگا, اور کسی نے 1 سال میں وہ پیسہ ڈبل کر لیا ہوگا, صحیح ہے؟ اچھا 30 سال کے بعد کیا ہوگا؟ 30 سال بعد وہی ہوگا جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. اچھا فرض کرو 30 سال بعد ہم نے پھر وہی کر دیا, سب سے پیسہ لیا, سب کو برابر کا تقسیم کر دیا, اگلے 30 سال تک یہ برابر کا رہے گا؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مساوات حل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, مساوات کبھی بھی حل نہیں ہے. اچھا آپ کہیں گے یہ تو مساوات تو بہت اچھا نعرہ تھا, اسلام کا نعرہ تھا. اسلام کا نعرہ بھی نہیں ہے. مساوات کبھی بھی مشکل کا حل نہیں ہے. کیوں؟ مساوات کبھی بھی باقی نہیں رہے گی. مساوات صرف ایک طریقے سے باقی رہ سکتی ہے, آپ ایک ڈنڈا بردار حکومت بناؤ, سب کو 10 روپے دو, اور کہو بیٹا اگر کسی نے 11 کیے نا تو گردن اڑا دیں گے, اور کسی نے 9 کیے تو اس کی بھی گردن اڑا دیں گے. اس طرح تو شاید مساوات چل جائے گی ورنہ مساوات نہیں چلے گی. اچھا ایک اور مشکل بھی ہے، یہ جو آپ پیسہ برابر کا دیں گے اس سے دلوں میں محبت بڑھ جائے گی، بڑھ جائے گی محبت. ایک عجیب مشکل ہے ہم لوگوں کے پاس، اگر آپ کسی سے پیسہ چھین کر کسی کو دے دیں ادھر کی محبت نہیں آئے گی. جس کے ہاتھ سے چھینا ہے آپ نے وہ محبت کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا. اچھا اگر پیسہ آپ تقسیم نہ کریں، اوپر والوں کے پاس پیسہ رہے نیچے والوں کے پاس پیسہ نہ رہے، اب محبت بڑھ جائے گی. اب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے دل میں محبت نہیں آئے گی. پیسے کے معاملے میں ایک عجیب مشکل ہے، اگر آپ پیسہ چھین کے دے دیں تو اوپر والے کی محبت ختم ہو گئی، اور پیسہ اس سے چھین کر نیچے نہ دیں تو نیچے والے کے اندر محبت ختم ہو گئی. اچھا آپ کہیں گے بھائی محبت کی ضرورت کیا، چلنے تو ایسے ہی چلائیں گے، ڈنڈے سے چلا لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی تو معاشرہ ناامن ہو جاتا ہے. بھائی اگر اوپر والوں کے پاس پیسہ بے انتہا ہے، نیچے والوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یہ ایسے ہی چلیں گے، بعد میں چوری چکاری کریں گے، پھر یہ چوری کریں گے، یہ لوٹ ماریں گے. پھر اس کو حل کیسے کریں؟ اب دیکھو مشکل کیا ہے، اگر مساوات کرتے ہیں مشکل حل نہیں ہوتی، اگر اوپر سے چھین کے دیتے ہیں اوپر والا ناراض ہو جاتا ہے، اوپر سے چھین کے نہیں دیتے تو نیچے والا ناراض ہو جاتا ہے. اب کریں تو کیا کریں؟ صحیح ہے، اس کو خدا متعال نے آئے کریمہ نے فرمایا، آئے کریمہ کیا فرماتی ہے؟ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. آئے کریمہ فرماتی ہے، اے نبی لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم. اے نبی اگر زمین اور آسمان کی یا سمجھ لو زمین کی ساری نعمتوں کو بھی آپ ان بندوں کے اندر تقسیم کریں، ما فی الارض جميعا جو کچھ زمین کے اندر ہے سب ان بندوں میں تقسیم کریں، تب بھی آپ ان کے دلوں میں برابری محبت نہیں ڈال سکتے تھے، ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے آپ. یہ کس نے الفت ڈالی ہے؟ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے نبی یہ پیسے نے نہیں ڈالی ہے، یہ ہم نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے. پیسے کے ذریعے سے آپ اس کام کو نہیں کر سکیں گے. بس اب مثال کے طور پر اگر مجھ سے کوئی یہ کہے نا آپ پیسے کی پیداوار بڑھائیں قوم خود بخود ترقی کرے گی، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ دنیا میں بہت ساری قومیں جنہوں نے پیداوار بہت بڑھائی ہے لیکن قوم نے ترقی نہیں کی ہے، ظلم میں اضافہ ہوا ہے. اس سے کام حل نہیں ہوگا، پھر کام کہاں سے حل ہوگا، مشکل کہاں سے حل ہوگی؟ اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا ابھی، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ہم نے اب تک یہ دیکھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں سوسائٹی کی مشکل کو حل کریں، پیسے کے ذریعے سے یہ مشکل حل نہیں ہو سکے گی. یہ جو انسان کے اندر طبیعت ہے، یہ کتنا مساوات کر لو چند سالوں کے بعد پھر ظلم کی طرف چلی جاتی ہے. صرف ایک راستہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے، اور وہ ایک آیت کریمہ سے ہمیں نصیب ہوگا، سورہ الف کی بہت چھوٹی سی ایک آیت کریمہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد. چند دن پہلے میرے پاس کسی کا ای میل آیا، اور میں نے شاید کہیں اور بھی اس کا تذکرہ کیا ہوگا، یا شاید کل رات ہی کیا ہو، میں ذہن سے نکل جاتا ہے. کسی کا ای میل آیا، اس نے بہت تفصیل سے دنیا کے اہم ترین مسائل بیان کیے، اور اس نے کہا کہ یہ دنیا کے اہم ترین مسائل ہیں. اور اس کے بعد اس نے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا ہمارے علماء میں سے کسی عالم کو نہیں دیکھتا جو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی جملہ کہہ رہا. اس نے کہا میں نہیں دیکھ پا رہا. صحیح. اچھا اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا؟ کیا ہمیں نہیں معلوم یہ مسائل ہیں؟ ان مسائل تو پتہ ہے، حل کیا ہے ان کا؟ اب حل ہمارے پاس کیا تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا؟ کسی نے حل یہ دیا ہے ڈنڈے کی حکومت بناؤ سب صحیح ہو جائے گا، یہ حل نہیں ہے. کس نے حل یہ دیا ہے پیسہ دیتے چلے جاؤ مشکل حل ہو جائے گی؟ قرآن کریم فرماتا ہے پیسے سے بھی حل نہیں ہوگی. اب مشکل کہاں سے حل ہوگی؟ آپ کی ذہن میں مثال یاد ہے، میں نے کہا تھا پہلی جنوری کو سب کو برابر کر دو، 30 سال بعد پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے. کیوں وہاں کے وہاں کھڑے ہوں گے؟ صرف ایک وجہ سے، انسان کی طبیعت کے اندر ایک بغاوت کا عنصر ہے. جب تک یہ طبیعت کی بغاوت کا عنصر ختم نہیں ہوگا انسان مشکل میں مبتلا رہے گا. سورہ الف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لیبغی، آپ کو خود پتہ ہے باقی، ارآہ استغنی. قرآن کریم فرماتا ہے یقیناً یقیناً یہ انسان بغاوت کرے گا اگر اپنے آپ کو بے نیاز پائے گا. یہ انسان کی مصیبت ہے. اس کے اندر انسان کی طبیعت کے اندر ایک بغاوت رکھی ہوئی ہے. جب وہ اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز پاتا ہے, جب وہ سمجھتا ہے کہ میں خدا سے بے نیاز ہو گیا, اس وقت وہ قطعاً بغاوت کرتا ہے. اچھا, جب یہ بغاوت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہ وہ قرآن کریم کی اس طرح کے مطابق قرآن کریم نے پھر